بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين، سيدنا ونبينا ومولانا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد. یہ کتاب جو ہمیں شروع کرنی ہے، الشمائل المحمدیہ، یہ الشمائل المحمدیہ امام ترمذی رحمۃ اللہ علیہ کی اہم کتابوں میں شمار ہوتی ہے. امام ترمذی رحمۃ اللہ علیہ کے حالات وغیرہ کی تو ظاہر ہے کوئی تذکرہ کرنے کی ضرورت نہیں ہے. ان کا تاریخ ولادت، تاریخ وفات تو کتاب کے شروع میں ہی لکھا ہے. 209 ہجری میں ان کی ولادت ہے، اور 279 میں، یعنی 70 سال کی عمر پائی تھی انہوں نے، ان کی وفات ہوئی. امام ترمذی رحمۃ اللہ علیہ جب اپنی اصل کتاب جو سنن ہے، سنن ترمذی کہہ لیں، جامعہ ترمذی کہہ لیں، جب اس سے فارغ ہوئے تو اخیر میں، اگرچہ اس کتاب کے اخیر میں مناقب کا ذکر ہی چل رہا تھا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اوصاف وغیرہ کا ذکر چل رہا تھا، لیکن ان کو شاید خیال یہ ہوا کہ اس سے اس عنوان کا حق ادا نہیں ہوا. ظاہر ہے سیرت تو ایک بہت طویل موضوع ہے، چند احادیث اس کے لیے کافی نہیں ہیں. تو اپنی کتاب میں انہوں نے ابواب المناقب تو بیان فرمائے، لیکن پھر ان کو خیال یہ ہوا کہ نہیں، اس موضوع پر مستقل علیحدہ سے بھی کچھ رسالہ ہونا چاہیے. تو اس سے فارغ ہونے کے بعد، اپنی اصل کتاب سے فارغ ہونے کے بعد، انہوں نے اور دو کتابیں جو اصل کے لحاظ سے اس کتاب کا، سنن ترمذی اور جامعہ ترمذی کا حصہ ہی ہے، دو اور کتابیں لکھیں جو مستقل کتاب نہیں بلکہ اسی کتاب کا حصہ ہے. کون سی دو کتابیں؟ ایک کتاب العلل، کتاب العلل جو اصل میں ترمذی شریف کا مقدمہ ہونا چاہیے اور اس کو مقدمے کے طور پر ہی پڑھنا چاہیے، جس سے پتہ چلتا ہے کہ امام ترمذی رحمۃ اللہ علیہ نے اس کتاب میں جو خاص اصطلاحات قائم کی ہیں وہ اس سے کیا مراد ہے. بہرحال وہ ایک کتاب کا مقدمہ سمجھا جاتا ہے. اور دوسرا، امام ترمذی رحمۃ اللہ علیہ نے دوسرا کام یہ کیا کہ الشمائل المحمدیہ کے عنوان پر، یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ذات کی ذات سے متعلق جو آپ کے احوال، آپ کے چلنا پھرنا، آپ کا اٹھنا بیٹھنا، آپ کی عادات، آپ کی طبیعت، ان باتوں کا تذکرہ مستقل اس پر احادیث جمع فرمائیں، اور اس رسالے کا نام الشمائل المحمدیہ، گویا کہ ترمذی شریف کا مقدمہ کتاب العلل ہو گیا، شروع میں آنا چاہیے، اور ترمذی شریف کا تکملہ جو ہے، تتمہ جو ہے، وہ الشمائل المحمدیہ ہے. یہ اصل کے لحاظ سے یہ کتاب کا طریقہ ہے. بہرحال آگے چلنے سے پہلے چند باتوں کا میں تذکرہ کر دیتا ہوں. نمبر ایک تو یہ کہ ہم جب حدیث پڑھ رہے ہیں، چونکہ عام مجمع بھی شامل ہے اور اس میں طلبہ طالبات بھی ہیں اور اس کے علاوہ عام مجمع بھی ہے، تو ان کا خیال رکھتے ہوئے ہم دونوں جانب کا انشاءاللہ کوشش کروں گا دونوں جانب کا خیال رکھوں، اگرچہ شاید زیادہ خیال عام مجمع کا ہوگا، اس لیے کہ اس کتاب میں شمائل میں اکثر وہ روایتیں ہیں جو طلبہ طالبات نے پڑھ لی ہیں، اور اس میں سے شاید بہت سی روایتیں وہ بھی ہوں گی جن کے ترجمہ وہ بھول گئے ہوں گے، یہ بھی صحیح ہے، اس لیے کہ بعض الفاظ مشکل ہیں. تو مشکات شریف میں بھی روایتوں شمائل کا بہت بڑا حصہ تو اس میں بھی آ جاتا ہے، مشکات شریف میں بھی آ جاتا ہے، لیکن بہرحال دونوں چیز، دونوں جانب کو جمع کرتے ہوئے انشاءاللہ چلیں گے. لیکن سب سے پہلے مقصد کہ ہم یہ کیوں پڑھ رہے ہیں، اور عام طور پہ جب حدیث کی کتاب پڑھتے ہیں تو اس کے شروع میں اس بات کا تذکرہ کر لیا جاتا ہے کہ حدیث پڑھنے اور پڑھانے کا مقصد کیا ہوتا ہے. میں دو تین مقصد اس لیے بتا دیتا ہوں تاکہ اس کو ہم خاص طور پہ ذہن میں رکھیں، کہ اس مقصد کو ذہن میں رکھ کر ہم یہ حدیث کی کتاب پڑھیں گے، اس لیے کہ یہ حدیث کی کتاب ہے. نمبر ایک کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں ہمیں صحیح علم حاصل ہو، تاکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع صحیح طریقے پر کی جا سکے. یعنی اس بات کا علم کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ کیا تھا، تاکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع کی جا سکے. تو اب ہم ہر بات کو پڑھیں گے، اس میں شروع کا حصہ تو غیر اختیاری چیزیں ہیں بعض، اور بعض اختیاری چیزیں، تو بہرحال جو بھی اختیاری باتیں ہوں گی وہ اپنے اندر ہم اختیار کرنے کی کوشش کریں، اخلاق اور عادات وغیرہ کے لحاظ سے، اور باقی جو بھی باتیں اس سے متعلق ہیں. تو ایک اہم مقصد اس کے پڑھنے کا یہ ہوگا۔ اس کے علاوہ ظاہر ہے حدیث کی پڑھنے پڑھانے کا جو ثواب ہے، وہ فضیلت ہے، وہ بھی حاصل کرنا مقصد ہے، یہ بھی نیت ہوگی۔ اس کے علاوہ اس کی جو برکات ہیں وہ بھی حاصل ہوں گی، اس لیے کہ صاحب کلام کا اس کے کلام میں اثر ہوتا ہے تو وہ بھی ایک برکت ہے۔ اسی طرح اس لیے کہ ہم جب دیکھتے ہیں کہ بعض ہمارے اکابر کے ملفوظات جب ہم پڑھتے ہیں، انہوں نے کوئی بات فرما دی تھی، ملفوظات ہم پڑھتے ہیں، اس کے اپنے برکات ہوتے ہیں، اس کے اپنے اثرات ہوتے ہیں، اور وہ ایسی چیز ہوتی ہے کہ جس کے ذریعے سے لوگوں کی زندگیاں بدل جاتی ہیں ملفوظات پڑھنے۔ تو احادیث میں کیا برکات ہوں گی، ظاہر ہے وہ اس کا تو ظاہر ہے ہم تصور بھی نہیں کر سکتے کہ اس میں کتنی برکات ہوں گی۔ تو اس لیے یہ بھی ایک مقصد ہمارے سامنے ہوگا۔ اور ایک اور مقصد کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت، کہ محبت کا تقاضا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے کلام کو پڑھا جائے، دہرایا جائے، بار بار اس کا تذکرہ کیا جائے۔ من احب شیئا اکثر من ذکری ہی، جب کسی چیز سے محبت ہوتی ہے تو اس کا تذکرہ زیادہ کثرت سے ہوا کرتا ہے۔ تو ان مقاصد کو ذہن میں رکھ کر اب ہم آگے چلتے ہیں، کتاب کی طرف آتے ہیں کہ امام ترمذی رحمۃ اللہ علیہ کی یہ کتاب، میں نے بتا دیا اس کا تعارف بنیادی کرا دیا کہ اصل میں یہ کتاب جامعہ ترمذی کا مقدمہ جو تھا وہ کتاب العلل، اور اس کا تتمہ جو ہے وہ الشمائل ہے، جس کو ہم شمائل ترمذی کہہ دیتے ہیں اس لیے کہ امام ترمذی نے جمع فرمائی ہیں، اصل ہے الشمائل المحمدیہ، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی عادات اور حالات کے معنی میں یہ لفظ استعمال ہوتا ہے۔ اب یہاں پر شمائل یہ لفظ کیا ہے اور اس کتاب میں احادیث کتنی ہیں، دو باتوں کا تذکرہ کر کے پھر کتاب شروع کرتے ہیں۔ شمائل یہ شمال کی جمع ہے یا شمیلتن کی جمع ہے، اس کے دو واحد آتے ہیں، یا تو شمالن کی جمع ہے، اور قرآن کریم میں لفظ شمال بھی استعمال ہوا، شمائل بھی استعمال ہوا، شمال عن الیمینی وہ تقرضوہم ذات الشمال، سورہ کہف میں لفظ آتا ہے شمال، وإذا غربت تقرضوہم ذات الشمال وهم فی فجوة من، تو شمال کا لفظ آ گیا، عن الیمینی والشمائل سجدا للہ، شمائل کا لفظ بھی آ گیا۔ لیکن قرآن کریم میں جہاں یہ لفظ آ گیا شمال یا شمائل آیا، واحد اور جمع دونوں آیا، یہ ضد الیمین، دائیں کا ضد، بائیں جانب کے لیے استعمال ہوا ہے، یہ بھی اس کا ایک ترجمہ ہوتا ہے شمال اور شمائل کا۔ دوسرا ترجمہ شمال کا آتا ہے عادت، طبیعت، خصلت جس کو کہا جاتا ہے، تو یہاں پر یہ دوسرے معنی مراد ہے۔ یہ تو ایک ہو گیا لفظ شمال اور شمائل کے معنی، دو معنی ہوتے ہیں، ہم یہاں پر دوسرے معنی مراد لیں گے۔ اور لفظ شمائل کا دوسرا واحد آتا ہے شمیلتن، 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 اس کا ایک ہی ترجمہ ہے عادت اور خصلت کے معنی میں، تو وہ معنی یہاں پر مراد ہے۔ تو یہاں پر یا تو شمال اس کا واحد لے لو یا شمیلتن لے لو، شمال لیتے ہو تو دو معنی میں سے ایک معنی لیں گے، شمیلتن کا ایک ہی ترجمہ آتا ہے، وہ والے معنی یہاں پر مراد لیں گے۔ اس کتاب میں امام ترمذی رحمۃ اللہ علیہ نے کل 52 ابواب قائم کیے ہیں۔ احادیث کی تعداد چونکہ ہر ایک کے گننے کے اعتبار سے مختلف ہوتی ہے کہ اچھا وہ نئی سند ہے تو اس پر نیا نمبر لگائیں نہ لگائیں، اس کے لحاظ سے 400 کے قریب روایتیں ہیں، 400 کے قریب روایتیں ہیں، اور 56 ابواب ہیں، یہ نہیں 52 باون ابواب ہیں اس میں، یہ 56 ہیں، 56 ہیں، 56 56 ابواب ہیں، 56 ابواب ہیں، اور دیکھ لو کتاب کے آخر میں نظر آ جائے گا کیا ہے، 56 ہی ہونا چاہیے، سیون کر دیا۔ وہ ہر ایک وہی ہے کہ بعض ابواب کے نمبروں میں بھی فرق آ جاتا ہے، تو مشہور یہ ہے کہ 56 ہیں، اس میں بعض ابواب وہ ہیں جو اب مسیح ہمارا جو نسخہ ہے مکتبہ بشرا والا، اس کے لحاظ سے اس میں 57 ہو گیا۔ بہرحال یہی اس ابواب کی تعداد میں بھی فرق آ جاتا ہے، اور احادیث میں فرق تو تم نے پڑھا ہی ہے کہ ہر کتاب میں احادیث کی تعداد میں، بلکہ یعنی یہاں تک کہ قرآن کی آیات کے نمبروں میں بھی اختلاف آ جاتا ہے، وہ تو مشہور ہے۔ اور اس کی وجہ یہ ہے کہ بعض آیات وہ ہیں وہاں پر وقف کرتے ہیں، لیکن وہ آیت نمبر ہوگا یا نہیں ہوگا، وہ چونکہ منصوص نہیں ہیں۔ اسی طرح احادیث میں بھی امام ترمذی نے حدیثیں جمع کیں، کبھی کبھی کوئی حدیث کی سند لے آتے ہیں تو وہ بس پہلے والی روایت کو مزید اس کی ایک سند بیان کرنے کے لیے، کوئی اس پر نمبر لگاتا ہے کوئی نمبر نہیں لگاتا، اس لحاظ سے حدیث کی تعداد کم زیادہ ہو جاتی ہے، ورنہ کتاب تو اسی طرح ہمارے سامنے ہے جو محفوظ شکل میں ہے۔ اب آگے ہمیں یہ سمجھنا ہے کہ شمائل میں اور سیرت میں کیا فرق ہے، شمائل میں اور سیرت میں کیا فرق ہے۔ ہم یہ کہہ دیتے ہیں سیرت المحمد، سیرت محمدیہ، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت، اردو میں مشہور کتاب ہے سیرت مصطفیٰ۔ میں اس لیے بتا رہا ہوں کہ سیرت کے عنوان پر سیرت مصطفیٰ بہت بہترین کتاب لکھی گئی ہے اردو میں، اگرچہ اور بھی کتابیں ہیں لیکن یہ یعنی اس کتاب کی اپنی خصوصیات ہیں، ہر ایک کی اپنی خصوصیت ہوتی ہے۔ ایک کتاب ہے رحمت للعالمین، وہ اپنی خصوصیت ہے، اس کی تین جلدوں میں ہوئے، اور سیرت مصطفیٰ اس کی اپنی خصوصیت ہے، ابھی تین جلدوں میں ہے۔ بہرحال تو سیرت اور شمائل میں کیا فرق ہے؟ دیکھو سیرت کا لفظ ایک تو عام معنی میں استعمال ہوتا ہے، جیسے ہم عام اردو والے یا کسی کتاب کے شروع میں ہوتا ہے سیرت النبی یا سیرت مصطفیٰ وغیرہ، تو ایک تو عام معنی میں لفظ سیرت استعمال ہوتا ہے جس میں عموم کے اعتبار سے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے حالات، اس زمانے کے حالات، اس وقت کے ماحول، اس وقت پیش آنے والے واقعات، ان تمام چیزوں کو جمع کر دیا جاتا ہے، ایک عام لفظ ہے۔ دوسرا ہے لفظ سیرت جو فقہا اور محدثین استعمال فرماتے ہیں، وہ خاص معنی میں استعمال فرماتے ہیں۔ ہم لوگوں نے چونکہ احادیث پڑھ لی ہیں تو اب کتاب السیر فقہ کی کتاب میں دیکھ لو، تو فقہ کی کتاب میں سیر دیکھ لو یا حدیث کی کتاب میں سیر دیکھ لو، وہ محدثین اور فقہا لفظ سیرت یا سیر کا لفظ جب استعمال کرتے ہیں تو خاص معنی میں، یعنی سیر النبی صلی اللہ علیہ وسلم فی مغازیہ، کہ غزوات میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا کیا طریقہ ہوتا تھا۔ دوسرے الفاظ میں کتاب الجہاد کے لیے کتاب السیر کا لفظ استعمال ہوتا ہے، قریب قریب اس معنی میں استعمال ہوتا ہے۔ یہ فقہا اور محدثین کی اصطلاح ہے کہ وہ اس معنی میں استعمال فرماتے ہیں۔ یہ تو ہو گیا سیرت کے معنی۔ شمائل کیا ہوا؟ شمائل میں اور اس میں دو لحاظ سے ہم فرق کر سکتے ہیں۔ ایک تو شمائل جو ہے وہ خاص آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات سے متعلق، جو آپ کے خاص طبیعت اور حالات اور آپ کے متعلق کوئی خاص بات ہو اس کا تذکرہ ہوتا ہے، اس زمانے کے حالات، تاریخ، اس وقت کیا تھا، خاندان کیسا تھا، لوگ کیا تھے، اس کا کوئی ذکر نہیں آئے گا۔ سیرت میں تو عام ہوتا ہے، اس میں خاص آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات سے متعلق تذکرہ ہوتا ہے۔ ایک فرق ہے سیرت میں اور شمائل میں۔ دوسرا اہم فرق استعمال کے لحاظ سے اہم فرق سیرت کیا ہے، کہ سیرت میں تاریخی واقعات، چونکہ اس میں عموم ہوتا ہے تو اس میں تاریخی واقعات کے لحاظ سے باتیں بیان کی جاتی ہیں، سند کی تحقیق کا زیادہ اہتمام نہیں کیا جاتا۔ اور شمائل چونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات سے متعلق تذکرہ ہے تو وہاں سند کی تحقیق کا زیادہ اہتمام کیا جاتا ہے، اس لیے کہ ایک چیز آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف منسوب کی جا رہی ہے۔ سیرت میں کیا ہے، اچھا اس وقت یہ ہوتا تھا، ابو جہل نے یہ کیا، فلانے نے یہ کیا، وہ واقعہ صحیح ہو غلط ہو اتنا زیادہ فرق نہیں پڑتا، اس لیے کہ ایک تاریخی بات ہے۔ لیکن جب کوئی بات آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف منسوب کی جاتی ہے تو اس میں تحقیق کا معیار زیادہ بڑھ جاتا ہے۔ تو شمائل میں سند کی تحقیق کا زیادہ اہتمام ہوتا ہے، سیرت میں وہ اہتمام نہیں ہوتا۔ سند کی تحقیق کی بات آ گئی تو ایک اور بس نقطے کے طور پر ایک بات ذہن میں رہنی چاہیے تاکہ عام ایک بات اصولی طور پر واضح رہے، کہ چار قسم کی باتیں ہوتی ہیں، اس کے لیے چار قسم کے درجات ہوتے ہیں۔ دیکھو عقائد ہیں، عقیدے کا تعلق ایمان اور کفر سے ہوتا ہے، عقائد کے ثابت ہونے کے لیے بہت قوی دلائل کی ضرورت ہے۔ ان الظن لا یغنی من الحق شیئا، عقیدے کے سلسلے میں ظن وغیرہ کا کوئی اعتبار نہیں ہے، تو عقائد اس کے لیے مضبوط دلائل کی ضرورت ہے۔ میں اسے بتا رہا ہوں کہ لوگ بسا اوقات ادھر کی بات ادھر کر دیتے ہیں، پتہ ہی نہیں ہوتا، اچھا حدیث ضعیف ہے، چاہے اس کے کوئی حجت نہیں، کوئی اعتبار نہیں۔ تو درجات ہیں، عقائد کے لیے بہت مضبوط دلائل کی ضرورت ہے، اس کے لیے عام دلائل سے بات نہیں چلتی۔ اگر تمہیں یاد ہو کہ حدیث الاوعال پڑھی ہوگی، ترمذی شریف میں بھی آئی ہے، ابو داؤد شریف میں آئی ہے، وہ اس میں کچھ عقائد وغیرہ سے متعلق، آپ صلی اللہ تعالیٰ کے صفات سے متعلق تذکرہ ہے۔ حدیث ضعیف نہیں ہے لیکن اس کو محدثین نے غیر معتبر اس لیے قرار دیا ہے کہ اس کا تعلق کچھ صفات اللہ سے ہے اور وہاں پر پختہ روایتوں کی ضرورت پیش آتی ہے۔ صرف مثال دے رہا تھا جن کے ذہن میں ہے ان کو سمجھانے کے لیے۔ تو بہرحال ایک درجہ ہوتا ہے عقائد کا، ایک طرح کے احکام ہوتے ہیں عقائد، اس کے لیے بہت مضبوط دلائل کی ضرورت ہے۔ اس کے بعد احکام اور مسائل آتے ہیں، کوئی مسئلہ ثابت کرنا جائز ناجائز وغیرہ، اس کے لیے ٹھیک ہے حدیث صحیح بھی ٹھیک ہے، لیکن دوسرے درجے کی حسن درجے کی روایت وہ بھی معتبر مان لی جاتی ہے۔ اس کے بعد تیسرا درجہ آتا ہے فضائل کا، فضیلت کے سلسلے میں ضعیف روایت بھی معتبر ہوتی ہے، کچھ شرائط کچھ اصول اپنی جگہ پر، لیکن ضعیف روایت بھی اس میں مان لی جاتی ہے۔ اور اس کے بعد درجہ آتا ہے تاریخ کا، تاریخ میں پھر ہر طرح کی باتیں آ جاتی ہیں، بس جب تک اس میں کسی شخص پر کوئی تہمت نہ پائی جاتی ہو کہ فلانا نے یہ کیا اور فلانا نے یہ کیا، تہمت نہ پائی جاتی ہو، خلاف شرع کوئی بات نہ آتی ہو، تو ہم تاریخی واقعات کو لے لیتے ہیں، اس میں پھر زیادہ تحقیقات کی ضرورت پیش نہیں آتی ہے۔ یہ درجات ہیں اور ہر چیز کو اس کے درجے پر رکھنا ضروری ہے۔ بسا اوقات لوگ تاریخ کی باتوں سے صحابہ پر اعتراض کرتے ہیں کہ حضرت معاویہ رضی اللہ عنہ ایسے تھے اور ایسے تھے، تاریخ کی بات ہے، اس کا صحابیت پہ کوئی اثر نہیں پڑے گا، اس لیے کہ وہ رضی اللہ عنہم و رضوا عنہم میں شامل ہیں، تو اس لیے وہ منصوص ہے، وہ چیز منصوص ہے اور یہ تاریخ ہے، تو تاریخ کی کوئی حیثیت نہیں ہوگی۔ یہ چیزیں ہر چیز کو اس کے اصول پر رکھنے کی ضرورت ہے تاکہ درجات سمجھ میں آئیں، یہ بہت اہم چیز ہے۔ بہرحال آگے چلتے ہیں، جو اہم باتیں تھیں میرا خیال ہے ہو گئی۔ جو حضرات پہلی مرتبہ حدیث میں شامل ہیں، صرف ان کے لیے ایک اور حدیث کا میں تذکرہ کر دیتا ہوں۔ احادیث شروع کرنے سے پہلے، ہمارے یہاں ایک تسلسل ہے اور بعض حضرات اس کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم تک وہ تسلسل بیان فرماتے ہیں، اور بہت سے حضرات جو تحقیقی لحاظ سے اگر دیکھیں، سند کی تحقیق کے لحاظ سے، تو سفیان رحمۃ اللہ علیہ تک اس تسلسل کو بیان فرماتے ہیں کہ یہ وہ حدیث ہے جس کے بارے میں ہر شاگرد یہ کہتا ہے کہ میں نے اپنے استاد سے سب سے پہلی حدیث یہ سنی تھی، جو حدیث مسلسل بالاولیہ کہلاتی ہے، حدیث المسلسل بالاولیہ کہلاتی ہے، یعنی اول، سب سے پہلے، اول حدیث ان سمعتہ منہ، ہر ایک یہ کہے گا پہلی حدیث جو میں نے کسی استاد سے پڑھی تھی، فلانے سے پڑھی تھی، وہ یہ والی حدیث پڑھی تھی۔ تو یہ عام طور سے حدیث کے سبق کے شروع میں حدیث مسلسل بالاولیت بیان کی جاتی ہے، مشہور حدیث ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے، عبداللہ ابن عمرو ابن العاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، الراحمون یرحمہم الرحمن تبارک و تعالی، ارحموا من فی الارض یرحمکم من فی السماء۔ حدیث کا سبق بھی بڑا اہم ہے کہ رحمت کا ذکر، اور اس میں یہ بھی بتایا کہ اللہ کی رحمت اگر کوئی چاہتا ہے تو دوسروں پر رحمت کرنے والا بن جائے، دوسروں کے ساتھ خیرخواہی کرنے والا بن جائے، اللہ تعالیٰ اس کے ساتھ خیرخواہی کرنے والے، اللہ تعالیٰ اس کے ساتھ رحمت کا معاملہ فرمائیں گے۔ حدیث کا سبق بھی اہم ہے اور حدیث بھی اس لحاظ سے اہم ہے کہ حدیث مسلسل بالاولیہ کہلاتی ہے۔ آگے ہم اب کتاب پہ جاتے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ وسلام علی عبادہ الذین اصطفیٰ، قال الشیخ الحافظ ابو عیسیٰ محمد بن ثورہ الترمذی رحمہ اللہ۔ یہ بھی اصطلاحات محدثین کی، کتاب سے متعلق جو زائد باتیں ہیں ان میں ہم نہیں جائیں گے۔ بسم اللہ امام ترمذی نے بیان فرمائی تھی، یہ نہیں، حمد بعض نسخوں میں ہے بعضوں میں نہیں ہے، اگر ہے تو کیوں ہے اور نہیں ہے تو کیوں نہیں ہے، اور یہاں صلات کیوں نہیں ہے اور صرف سلام کیوں ہے، یہ سب علمی بحثیں ہیں، ان باتوں کو ہم چھوڑ دیتے ہیں، یعنی اگر اس پر بات کریں تو بات تو چلتی رہے گی کہ کیوں صلات کا ذکر نہیں کیا، کیوں صرف سلام کا ذکر کیا، کیوں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا انبیاء کا ذکر نہیں کیا، صرف عبادہ الذین اصطفیٰ کا ذکر کیا، یعنی ایک علمی ابحاث ہیں، ہم ان باتوں میں نہیں، صرف اصل حدیث جو ہے اس طرف جاتے ہیں۔ یعنی میں اس لیے بتا رہا ہوں کہ یعنی یہ چیزیں ہیں جو علمی مباحث یہاں پر بیان کیے جاتے ہیں۔ پھر اس کے علاوہ لفظ شیخ، یہ محدثین کی اصطلاح میں اس کے معنی آتے ہیں، الحافظ کے بھی معنی آتے ہیں، تو بہرحال یہ ان چیزوں کو ہم فی الحال ترک کر دیتے ہیں، اسے کہ دورہ حدیث جنہوں نے پڑھ لیا وہ ان اصطلاحات کو پڑھ چکے ہیں، اور باقی جو اصل جن کا مقصد حدیث پڑھنا ہے ان کے لیے ان چیزوں کی ضرورت نہیں ہے۔ قال الشیخ الحافظ ابو عیسیٰ محمد بن ثورہ الترمذی رحمہ اللہ تعالی، یہاں سے امام ترمذی رحمۃ اللہ علیہ نے جو فرمایا وہ کیا فرمایا، باب ما جاء، یہاں سے شروع ہوتا ہے سلسلہ، تو اخیر تک یہ سلسلہ کتاب کے ختم تک چلتا رہتا ہے۔ اور حدیث جب ہم پڑھتے ہیں تو یہ حدیث چونکہ میں نے اپنے استادوں سے پڑھی، اپنے استاد سے پڑھی، اور بعض سے، تو اب حدیث کے میں ایک اہم چیز اس امت کی خصوصیت یہ ہے کہ پوری سند کا اتصال ہوتا ہے، کہ میں نے اپنے فلانے استاد سے پڑھی، اس استاد نے فلانے سے پڑھی، اس نے فلانے سے پڑھی، اس نے، پورا سلسلہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم تک متصل ہے، تو اس اتصال سلسلہ کو باقی رکھتے ہوئے ہم حدیث پڑھتے ہیں، تو شروع میں تو یہ بتا دیا جاتا ہے بالسند المتصل منا الی الامام ابی عیسیٰ، کہ ہم سے لے کر سند متصل کے ساتھ امام ترمذی رحمۃ اللہ علیہ تک یہ حدیث پہنچتی ہے، اور امام ترمذی نے یہ حدیث بیان فرمائی ہے، اور پھر ہر حدیث کو ہم بھی قالا اسی طرح اشارہ کرتے ہوئے پڑھتے ہیں. میں نے ترمذی شریف، یہ شمائل ترمذی جو ہے اس کی اجازت، یا یہ کہہ لو کہ میں نے اصل جو کتاب پڑھی تھی وہ ہمارے دارالعلوم کراچی میں استاد ہوا کرتے تھے حضرت مولانا غلام محمد صاحب رحمۃ اللہ علیہ، اساتذہ میں بہت سو کا انتقال ہو چکا، ان میں مولانا غلام محمد صاحب رحمۃ اللہ علیہ تھے جنہوں نے ترمذی کا دوسرا حصہ شمائل وغیرہ پڑھائی تھی، اور انہوں نے اس کے علاوہ اپنی تمام مرویات کی جتنی بھی احادیث ہیں اس کی بھی اس کی بھی اجازت مجھے دی تھی، اور باقاعدہ وہ کاغذ کی شکل میں دیا تھا کہ میں نے فلانی کتاب فلانے سے پڑھی، فلانے فلانے سے پڑھی، اور اپنی مرویات کی اجازت دی تھی، اور اس کے علاوہ مجھے اپنی تمام احادیث کی اجازت حضرت مولانا عاقل صاحب مدظل لہو، جو مدرسہ مزاحی علوم سہارنپور میں شیخ الحدیث ہیں، حضرت شیخ یونس صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے ساتھی تھے، یہ دونوں ساتھی تھے، اور ساتھ ساتھ ہی پڑھنے کا بھی زمانہ اور اس کے بعد تدریس کا زمانہ، حضرت شیخ رحمۃ اللہ علیہ سے تعلق، یہ سب چیزیں حضرت شیخ رحمۃ اللہ علیہ کے، اور ظاہر ہے کہ حضرت مولانا عاقل صاحب رحمۃ اللہ علیہ کو حضرت شیخ سے ایک خاندانی تعلق بھی ہے، داماد بھی ہیں، تو اس لحاظ سے ایک خصوصی قرب بھی حاصل تھا، تو انہوں نے بھی مدینہ منورہ میں مسجد نبوی میں اپنی تمام مرویات کی مجھے اجازت دی تھی، اور تو ظاہر ہے کہ وہاں سے بھی اجازت مجھے حاصل ہے، اس کے علاوہ اور بھی حضرات نے اپنی اپنی مرویات کی اجازت دی ہے. بہرحال یہ میں اس لیے بتا رہا ہوں تاکہ یہ سند متصل ہے کہ میں نے اپنے استاد سے اجازت حاصل کی یہ کتاب پڑھنے اور پڑھانے کی، اور اس کے علاوہ پھر آگے یہ سلسلہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم تک پہنچتا ہے. باب ما جاء فی خلق رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. آپ صلی اللہ علیہ وسلم، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ظاہری حلیہ کا بیان، دو لفظ ہیں، ایک ہوتا ہے خلق اور ایک ہوتا ہے خلق، خا اور ذات لام کے ضمہ کے ساتھ. خلق ظاہر کو کہا جاتا ہے، انسان کی ظاہری شکل کیسی ہے اس کو بیان کیا جائے گا اس باب کے اندر، کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا ظاہری حلیہ، ظاہری شکل کیسی تھی. اور خلق خا اور لام کے ضمہ کے ساتھ باطن کو کہا جاتا ہے، اخلاق جس کو ہم کہتے ہیں، اس کو ہم آگے جب لفظ آئے گا، مستقل باب آئے گا، وہاں پر انشاءاللہ پڑھ لیں گے. سوال یہ ہے کہ امام ترمذی رحمۃ اللہ علیہ کیوں پہلے خلق کو بیان کر رہے ہیں، بعد میں آگے جا کر خلق کو بیان کریں گے؟ خلق ایک غیر اختیاری چیز ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی شکل ایسی تھی، آپ کے بال ایسے تھے، آپ کا چہرہ ایسا تھا، غیر اختیاری چیز ہے، لیکن وہی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی جب محبت ہے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے جو تعلق ہے، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے حالات کو، حلیے کو بھی انسان سمجھنا چاہے گا. اور یہ شروع میں باب قائم کیا اور اخیر میں باب آیا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو کوئی خواب میں دیکھتا ہے تو یہ بتانے کے لیے کہ دیکھو شروع میں تم نے حلیہ پڑھ لیا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا اس طرح ہے، دیکھو تم نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اگر خواب میں دیکھا ہے تو اس حلیہ کے موافق ہے یا نہیں ہے. وہ بعد میں جب کتاب اخیر میں پہنچیں گے تو وہاں پر انشاءاللہ اس کا تذکرہ آ جائے گا. سوال یہ ہے کہ خلق پہلے کیوں، خلق بعد میں کیوں؟ دو وجہ ہیں، دو وجہ آسان ہیں اس لیے دو بتا رہا ہوں. ایک تو یہ کہ خود حدیث میں بھی جہاں پر یہ دونوں لفظ آتے ہیں تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پہلے اس کو بیان فرمایا. حدیث مشہور ہے نا، اللہم احسنت خلقی فاحسن خلقی. اس طرح کی اور بھی روایتیں ہیں کہ بعض روایتوں میں یہ بھی ذکر ملتا ہے، لک الحمد انت حسنت خلقی فحسن خلقی. حسنت کا لفظ ہے، احسنت کا لفظ ہے، لیکن اس میں بھی اگر ہم دیکھیں پہلے خلق اس کے بعد خلق آتا ہے. تو ایک تو حدیث کی اتباع میں پہلے خلق کو بیان کیا جاتا ہے پھر بعد میں خلق کو بیان کیا جاتا ہے، لیکن اور بھی تو کوئی وجہ ہوگی حدیث میں بھی کیوں پہلے یہ اور بعد میں وہ. دیکھو ایک ہوتا ہے ظاہر اور ایک ہوتا ہے باطن. انسان کسی کو پہلے ظاہر سے دیکھتا ہے، اس کے بعد اس کے عادات وغیرہ کا علم ہوتا ہے. تو اسی ترتیب سے چل رہے ہیں، جس کو کہا جاتا ہے الظاہر عنوان الباطن، کہ کسی کا ظاہر دیکھ کر پتہ چلتا ہے اچھا اس کی طبیعت کیسی، اس کے عادات کیسی ہیں، اس کے دل کیسا ہے، یعنی اندازہ ہوتا ہے انسان کو. تو ظاہر باطن کا عنوان ہوتا ہے، ظاہر پہلے نظر آنے والی چیز ہے، ظاہر کو پہلے بیان فرمایا. ہمارا وقت ویسے روزانہ کے انشاءاللہ ہم رکھیں گے پونا گھنٹہ، بھائی کتنا آدھا گھنٹہ ہو پونا گھنٹہ رکھیں گے بس انشاءاللہ، اس سے زیادہ نہیں، تاکہ سب کو اپنی ترتیب کا علم ہو جائے۔ باب ما جاء فی خلق رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بسند المتصل منا للامام ابی عیسیٰ محمد بن عیسیٰ بن ثورہ الترمذی رحمہ اللہ تعالی ومتعنا بفیوضہ وعلومہ آمین۔ قال أخبرنا أبو رجاء قتيبة بن سعيد عن مالك بن أنس عن ربيعة بن أبي عبد الرحمن عن أنس بن مالك رضي الله تعالى عنه أنه سمعه يقول أنه سمعه يقول۔ اب آسان ہو گیا کہ ہماری کتابوں میں نیچے نمبر لکھے ہوتے ہیں تو ضمیروں کو سمجھنا آسان ہو جاتا ہے، کہ أنه سمعه يقول کہ ربيعة بن أبي عبد الرحمن نے أنس بن مالك رضي الله عنه کو فرماتے ہوئے سنا، كان رسول الله صلى الله عليه وسلم ليس بالطويل البائن ولا بالقصير ولا بالأبيض الأمهق ولا بالآدم ولا بالجعت القطط ولا بالسبط۔ رسول الله صلى الله عليه وسلم بہت لمبے قد کے نہیں تھے اور پستہ قد بھی نہیں تھے۔ دیکھو طویل کے ساتھ بائن کی قید لگائی، بہت لمبے نہیں تھے، لیکن قصیر کے ساتھ بہت کی قید نہیں لگائی۔ اس کا مطلب ہے کہ قصیر تو بالکل بھی نہیں تھے، قصیر تو بالکل بھی نہیں تھے، بائن تھے تھوڑے بہت، لیکن زیادہ بائن نہیں جو برا معلوم ہو، مجمع میں چلتے ہوئے آپ اونچے معلوم ہوتے تھے، لیکن قصیر تو کسی بھی درجے میں نہیں تھے۔ لیس بالطویل البائن، آپ بہت لمبے قد کے نہ تھے اور پست قد کے بھی نہیں تھے۔ ولا بالابیض الامحق، اور نہ آپ کا رنگ بہت سفید تھا۔ ولا بالآدمی، اور نہ بالکل اور نہ گندمی رنگ تھا۔ یہاں رنگ بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ نے معتدل اور درمیانہ دیا تھا، قد بھی درمیانہ تھا اور اسی طرح آپ کا رنگ بھی معتدل تھا۔ پھر بالوں کی کیفیت، ولا بالجعد القطط ولا بالسبط، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بال بہت زیادہ پیشدار، اس کے لیے جو بھی آسان لفظ لگے، پیشدار، گول گول، گھنگریالے، گھنگریالہ کہا جاتا ہے، جیسے عام طور پہ بعض علاقوں کے لوگ ہوتے ہیں ان کے بال بہت زیادہ گول گول ہوتے ہیں، یمن وغیرہ کے علاقے کے لوگ ہوتے ہیں، حبشہ وغیرہ کے علاقے کے لوگ ہوتے ہیں، بعض جگہوں کے علاقے کے لوگ ان کے بال بہت گول ہوتے ہیں، تو اس طرح کے تو نہیں تھے جس کو جعد القطط کہا جائے، لیکن بالکل نرم اور ہموار اور سیدھے ایسے بھی نہیں تھے۔ ولا بالسبط، یعنی اس میں بھی اعتدال تھا، کچھ سیدھے اور کچھ گول۔ بعثہ اللہ تعالی علی رأس 40 سنۃ، اللہ تعالی نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو نبوت عطا فرمائی 40 سال کے ختم پر، رأس اخیر کو کہا جاتا ہے، تو 40 سال کے پورا ہونے پر، 40 سال مکمل ہونے پر اللہ تعالی نے آپ کو نبوت عطا فرمائی۔ فاقام بمکہ 10 سنین وبالمدینہ 10 سنین، اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم مکہ مکرمہ میں رسول ہونے کی حیثیت سے 10 سال ٹھہرے، مدینہ منورہ میں 10 سال ٹھہرے۔ فتوفاہ اللہ تعالی علی رأس 60 سنۃ، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالی نے فتوفاہ اللہ، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات ہوئی، علی رأس 60 سنۃ، 60 سال کے مکمل ہونے کے بعد۔ وليس في رأسه ولحيته 20 شعرة بيضاء، اس وقت آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے سر اور داڑھی کے بالوں میں 20 بال بھی سفید نہیں تھے۔ یہ روایت مشہور ہے، اس میں بس ایک اشکال ہوتا ہے جو ہم سیرت میں پڑھتے ہیں اور آگے روایتوں میں بھی اس کا ذکر آ جائے گا، کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نبوت ملنے کے بعد مکہ مکرمہ میں 13 سال ٹھہرے ہیں اور مکہ مدینہ منورہ میں 10 سال ٹھہرے ہیں، اور آپ کی عمر جو تھی وہ کل وہ 60 سال نہیں تھی بلکہ 63 سال 63 تھی۔ کلام عرب میں ایک عام دستور ہے کہ دو نمبروں کے درمیان والے نمبر کو حذف کر دیا جاتا ہے، جس کو کہتے ہیں کسر کو حذف کر دیا، تو 63 کر دیا، اس کو 13 تھا اس کو 10 کر دیا۔ یہ عام طور پہ کلام عرب میں زیادہ ہوتا ہے، دوسروں میں بھی ہوتا ہے، کلام عرب میں کثرت سے ہوتا ہے، یہاں پر بھی وہی معنی مراد لینے ہوں گے کہ 10 سال ٹھہرے یعنی 13 سال، اگرچہ ہم اس کی توجیہ تو کر سکتے ہیں کہ 10 سال ہی ٹھہرے تھے، یعنی پہلے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو جب وحی، پہلی وحی کا نزول ہوا تو اس وقت آپ کی عمر 40 سال تھی، اور اس کے بعد 3 سال تک فطرت وحی کا زمانہ تھا، فطرت کا زمانہ تھا، اور اس کے بعد آپ کو حکم دیا گیا یا ایوہ المدثر قم فانذر، اب آپ کو لوگوں کے پاس پیغام بھیجنے کا حکم دیا گیا، تبلیغ کا حکم دیا گیا، تو اس کے بعد سے 10 سال، تو وہ تو ٹھیک ہے کہ 10 سال مکہ میں، 10 سال مدینہ میں، لیکن پھر وفات 60 سال کی عمر، وہاں تو توجیہ کرنی ہوگی۔ بہرحال ہم یہ کہیں گے اس روایت میں حضرت ابن عباس انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے یہ کسر کو حذف کر دیا ہے، یعنی 60 سال بیان فرمایا، جس کے معنی ہے کہ 63 سال، جو دوسری روایتوں میں صحیح اس کا ذکر آ جاتا ہے۔ پھر لیس فی رأسہ ولحیتہ 20 شعرۃ بیضاء، یہ بھی اگرچہ آگے بالوں کا ذکر مستقل آئے گا، لیکن اس کو خاص طور سے بھی بیان فرما اس لیے بھی بیان فرما رہے ہیں کہ اتنا طبیعت پر بوجھ، دائم الفکر، ہمیشہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم فکر اور بوجھ اور غم اس میں مبتلا رہتے تھے، اتنی ساری پریشانیاں ہوتی تھیں، اور صحابہ کو بھی دیکھ کر تعجب ہوتا تھا۔ ابوبکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے عرض کیا، رسول اللہ، آپ پر تو سفیدی بال سفید ہو رہے ہیں، بڑھاپا آ رہا ہے۔ وہ کون سا بڑھاپا تھا؟ کل 20 بال بھی سفید نہیں تھے اس عمر میں، جا کر 20 بال بھی سفید نہیں تھے، بہت کم، معمولی چند بال سفید تھے۔ تو یہ کس وجہ سے، یعنی یہ بتانا مقصد یہ ہے کہ آپ کو جو اللہ تعالیٰ نے صحت اور قوت وغیرہ عطا فرمائی تھی، اس کا تقاضا یہ تھا کہ اتنے بھی بال سفید نہ ہوتے، لیکن آپ پر جو بوجھ تھا، جو فکر، ان چیزوں کی وجہ سے کچھ بال سفید ہو گئے تھے، لیکن پھر بھی صحت اتنی ایسی تھی کہ اس کے باوجود چند ہی بال سفید ہو گئے تھے۔ عام شخص ہوتا ہے، بعض لوگ اپنا بتاتے ہیں کہ دیکھو فلانے سال میرے بال بالکل سیاہ تھے، اور اس کے بعد ایک سال گزرا، پریشانیوں والا سال تھا، اور میرے پورے بال سفید ہو گئے۔ بہت سے لوگ اس طرح کا تذکرہ کرتے ہیں کہ دیکھو بس ایک سال کا وقفہ ہے، یا ڈیڑھ دو سال کا وقفہ ہے، اس میں دیکھو میرے بال کتنے سفید ہو گئے۔ یہ عام انسانوں میں، اور معروف ہے کہ انسان کے دماغ پر جو پریشانیاں ہوتی ہیں، وہ پریشانیاں انسان کو بوڑا کر دیتی ہیں، یوم یجعل الولدان شیبا، اس کا بھی وہاں اشارہ ملتا ہے۔ تو غم جو ہے، غم اور پریشانی انسان کے بالوں کو سفید کر دیتی ہے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی پر اتنے زیادہ فکروں کے باوجود اتنے کم بالوں کا سفید ہونا، یہ آپ کے انتہائی صحت اور قوت پر یہ بھی دلالت کرتا ہے۔
بي قال حدثنا حميد بن مسعدة البصري قال حدثنا عبد الوهاب الثقفي عن حميد عن أنس بن مالك رضي الله تعالى عنه قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم ربعة وليس بالطويل ولا بالقصير، آپ صلی اللہ علیہ وسلم ربعة درمیانہ قد کے تھے، ليس بالطويل لمبے قد کے نہ تھے، ولا بالقصير پستہ قد اور ٹھنگنے نہ تھے، حسن الجسم آپ کا جسم خوبصورتی کے ساتھ معتدل تھا، وكان شعره ليس بجعد ولا سبط، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے سر کے بال بہت زیادہ گنگریالے، گول گول نہ تھے، اور بالکل سیدھے اور ہموار بھی نہ تھے، اسمر اللونی آپ کا رنگ گندمی تھا، یعنی سفیدی مائل لیکن گندمی تھوڑا سا، اذا مشى يتكفأ، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب چلتے تھے تو يتكفأ کے معنی ایک ترجمہ کر سکتے ہیں آگے کی طرف ذرا سا جھک کر چلتے تھے، چونکہ آپ کا سینہ کشادہ تھا، طاقت تھی، سینہ کشادہ تھا، تو اگر آپ سیدھے چلتے تو ایسا لگتا کہ سینہ نکلا ہوا ہے، تو اس لیے توازن آپ صلی اللہ علیہ وسلم ذرا سا آگے کی طرف جھک کر چلتے تھے کہ کہیں متکبرانہ چال نہ ہو جائے۔ تکفہ کے معنی پڑے ہوں گے شاید، تین معنی آتے ہیں اس میں، ایک تو یہ تکفہ او کے معنی ہے ذرا سا آگے کی طرف جھک جانا چلتے ہوئے، تو ایک تو جھکنے کے معنی میں آتا ہے، دوسرے اس کے معنی آتے ہیں کہ پیر پوری طرح اٹھا کر چلنا، جس کو کہتے ہیں قوت سے پیر اٹھانا، گھسیٹ گھسیٹ کر نہیں بلکہ پورا پیر رکھا اور پورا پیر اٹھایا، یہ بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی چلنے میں ایک سنت ہوا کرتی تھی۔ اور تیسرا، ذرا سا تیز رفتار، آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب چلتے تھے تو آپ تیز رفتاری کے ساتھ چلتے تھے، تو یہ تینوں معنی یہاں پر بیان کیے گئے ہیں۔
بھی قال حدثنا محمد بن بشار یعنی العبدیہ قال حدثنا محمد بن جعفر قال حدثنا شعبة عن أبي إسحاق قال سمعت البراء بن عازب رضي الله عنهما يقول كان رسول الله صلى الله عليه وسلم رجلا مربوعا بعيد ما بين المنكبين عظيم الجمة إلى شحمة أذنيه عليه حلة حمراء ما رأيت شيئا قط أحسن منه، آپ صلى الله عليه وسلم رجلا مربوعا،
دیکھو یہاں دو طرح پڑا گیا، رجلا اور رجلا، اگر رجل ہے تو اس کے معنی ہوتے ہیں بالوں کی، یہ صفت ہے رجل، یعنی وہ بال جو کچھ سیدھے اور کچھ گول ہوں ان کو رجل کہا جاتا ہے، اعتدال کے ساتھ گول بالوں کو رجل کہا جاتا ہے، تو بعضوں نے فرمایا کہ یہ رجل ہے، لیکن راجح یہ ہے کہ اس کو رجل پڑھیں گے، بس جنہوں نے رجل کا انکار کیا وہ اس لیے کہتے ہیں کہ ایک صحابی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا تعارف کرتے ہوئے کہ ایسے مرد تھے، تو مرد کہنے کی کیا ضرورت تھی، لیکن وہ تو بولنے میں ایسے ہی بولتے ہیں، یہ ایک عام کلام اردو میں بھی کہا جاتا ہے، عربی میں بھی کہا جاتا ہے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم رجلا مربوعا، مربوع ربعتا پیچھے آیا، پیچھے ابھی لفظ آیا ربعتن، یہی مربوعن، درمیانہ قد کے تھے، بعید ما بین المنکبین اور بعید ما بین المنکبین دونوں طرح پڑھا گیا. بعید اگر ہے تو تصغیر کچھ فاصلہ تھا، تھوڑا سا تصغیر آ جاتا ہے، بعید دور، جس کے معنی یہ ہوں گے کہ دونوں کندھوں کے درمیان فاصلہ تھا، ایک کندھے سے دوسرے کندھے تک ذرا زیادہ فاصلہ تھا، عام لوگوں کے مقابلے میں ذرا زیادہ فاصلہ تھا، اس کا مطلب ہے سینہ کشادہ اور چوڑا تھا. تو ہم بعید پڑھ لیتے ہیں کہ بہت زیادہ نہیں، جو برا لگے تو کچھ فاصلہ تھا، کچھ فاصلہ تھا دونوں کندھوں کے درمیان، کچھ دوری تھی. عظیم الجمتی الی شحمتی اذنی، بالوں کا بیان تو آگے آئے گا اور اکثر نے پڑھ بھی لیا ہے کہ بالوں کی تین، بالوں کے لیے تین نام استعمال ہوتے ہیں جو لمبے بال رکھے جاتے ہیں. کانوں تک اگر بال ہوتے ہیں تو اس کو کہا جاتا ہے وفرہ، اور درمیان گردن تک اگر بال ہوتے ہیں تو لمہ، اور کندھوں تک اگر لگتے ہیں تو جمہ کہا جاتا ہے. یہ مشہور قول ہے، اکثر کی یہ رائے ہے کہ وفرہ، لمہ اور جمہ جو ولجا کا لفظ بنتا ہے، ولجا، وفرہ، لمہ اور جمہ. اگرچہ امام لغت امام زمخشری کی رائے اس سے مختلف ہے، لیکن بہرحال ہم جمہور کی رائے کے ساتھ چلتے ہیں. تو اب یہاں پر دیکھو معنی کیا ہوں گے، عظیم الجمتی، آپ کے جمعہ کے کیا معنی، کندھے تک لگنے والے بال، تو آپ کے کندھوں تک لگنے والے جو بال تھے، یہ معنی ہوگا کندھوں تک لگنے والے جو بال تھے وہ کیسے تھے، عظیم، وہ گھنے تھے. لیکن پھر الی شحمتی اذنی، اب سوال یہ کہ جمعہ تھے یا شحمتی اذنی ہے. دیکھو یہی اس کو سمجھو کہ جمعہ، وفرہ، لمہ اور جمعہ کے جو الفاظ ہیں وہ اصل کے لحاظ سے وہی ہیں جو میں نے بتایا اور جمہور کی رائے ہے، لیکن کبھی ایک لفظ دوسرے کی جگہ پر استعمال ہو جاتا ہے، تو اس لیے اشکال ختم ہو گیا. ہم یہ کہہ دیں یہاں جمعہ سے مراد کیا ہوگا، وفرہ ہوگا، جمعہ سے مراد وفرہ ہوگا، اشکال ختم ہو گیا. یعنی استعمل احدہما مکان الاخر، یہ تو عام ہوتا ہے، تو ایک معنی یہ ہو گیا. یا دوسرا ترجمہ، یا دوسرا معنی ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بال تو کندھوں تک تھے، جمعہ تھے، لیکن اس میں جو گھنا حصہ تھا وہ الی شحمتی اذنی، کانوں کی لو تک جو تھا وہ عظیم تھا، اور نیچے والا حصہ ہلکے ہلکے، جیسے ہوتا ہے بال گھنے ہوتے ہیں اور اخیر میں ہلکے ہو جاتے ہیں، اخیر میں آنے والے بال ذرا ہلکے ہو جاتے ہیں، تو وہ عظیم کا لفظ جو ہے وہ الی شحمتی اذنی کے بارے میں بتا رہا ہے کہ شحمتی اذنی تک جو بال تھے وہ تو گھنے تھے اور باقی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بال کندھوں تک لگتے تھے. علیہ حلۃ حمراء، آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر میں نے سرخ جوڑا دیکھا، سرخ جوڑا آپ نے پہنا ہوا تھا، آپ زیب تن فرمائے ہوئے تھے. تو اب سرخ جوڑا، یہ ایک اور مسئلہ آیا، حنفیہ کے نزدیک مشہور یہ ہے کہ سرخ رنگ منع ہے، لیکن ایسی بات نہیں ہے، مطلق منع نہیں ہے، ہاں ناپسندیدہ ہے، ناپسندیدہ ہے، اور احادیث سے یہ معلوم ہوتا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے ناپسند فرمایا، لیکن اس کو یعنی عموم پر عموم نہیں ہے، اس میں اس کو اس طرح سمجھو کہ سرخ رنگ کی الگ الگ اقسام ہیں. اگر ایسا سرخ رنگ ہے جو عورتوں کی طرح معلوم ہوتا ہے پھر تو منع ہے، اس لیے کہ عورتوں کی مشابہت ویسے ہی منع ہے. اب اس کا تعلق عرف سے ہوگا، ہمارے عرف میں جو یہ پنک رنگ ہوتا ہے عورتوں کا سمجھا جاتا ہے، اب اگر کوئی مرد پہن لیتا ہے تو ظاہر ہے وہ بالکل عورتوں والی صفت ہو جائے گی، ناجائز ہوگا، تشبہ بالنساء کی وجہ سے منع ہوگا، وہ سرخ رنگ کی وجہ سے نہیں، تشبہ بالنساء کی وجہ سے منع ہوگا، عورتوں کی مشابہت کی وجہ سے. ایک تو بہرحال یہ تو اصل ممانعت جو ہے وہ عورتوں کی مشابہت جہاں آ جائے گی، دوسرا تو یہ تو ناجائز کا درجہ ہو گیا، اور دوسرا ہے کراہت کا درجہ. کراہت اس سرخ میں ہوتی ہے جو بہت زیادہ تیز سرخ ہو، جو آنکھوں میں آتا ہے نا، اس کو بھڑکدار کہتے ہیں، تو اس طرح کا اگر سرخ رنگ ہے تو وہ مکروہ تنزیہی ہے، تحریمی بھی نہیں، مکروہ تنزیہی ہے. یہ راجح قول کے مطابق میں بتا رہا ہوں، اگرچہ اس میں بھی حنفیہ کے بھی علماء حنفیہ کے مختلف اقوال ہیں، لیکن وہ دونوں تو مسئلے کی بات ہو گئی. حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے سرخ جوڑا پہنا تھا، اس سے کیا مراد، یہ یمن سے کپڑے آیا کرتے تھے، حبارہ جو کہلاتے تھے، وہ اصل سفید رنگ کے ہوتے تھے، اس کے اندر جو دھاگا استعمال ہوتا تھا وہ دوسرے رنگ کا، کبھی سرخ ہوتا تھا اور کبھی سبز ہوتا تھا، تو اس لیے اس کپڑے کو، سفید کپڑا ہے لیکن اس کو کہہ دیتے تھے کہ یہ سرخ، اس لیے کہ سرخ لکیریں اس میں نظر آ رہی ہیں. تو حلۃ حمراء، کبھی آتا ہے کہ خضراء، تو وہ اس وجہ سے کہ اس پر اندر جو لکیریں تھیں وہ گرین رنگ کی، سبز لکیریں تھیں، تو اس وجہ سے اس کو سبز کہہ دیا جاتا ہے. تو یہ عام طور سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا جو سرخ لباس کا جو ذکر ملتا ہے اس سے وہ مراد ہے. حلۃ حمراء، ما رأیت شیئا قط احسن منہ، میں نے کوئی چیز آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے زیادہ خوبصورت نہیں دیکھی. یہ ما رأیت احداً کے بجائے شیئن کہہ دیا تاکہ ہر چیز آ جائے. یعنی ایک تو ہوتا ہے انسانوں میں کوئی آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے زیادہ خوبصورت ہو تو ظاہر ہے, لیکن اگر کسی اور چیز کو بھی دیکھیں, چاند کو دیکھیں, کوئی اور چیز دیکھیں, تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے زیادہ خوبصورت کسی چیز کو بھی کہنا یہ مشکل ہے. ما رأیت شیئن قط احسن منہ. بس آج یہیں تک رکھتے ہیں, وقت ہمارا ہو گیا. سبحانک اللہم وبحمدک, نشہد ان لا الہ الا انت, نستغفرک ونتوب الیک.